الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ شعبان کا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے کچھ ہی دنوں بعد رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اب دعا یہ کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور رمضان کی جو فضیلتیں قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ یہ دو ہفتے ہم رمضان سے متعلق جو آیات قرآنی 23واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. پھر چند احادیث مبارکہ بھی ہیں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں خاص طور پر رمضان کے فضائل کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے دوران کرنے کے اصل کام کیا ہیں، کیا مقاصد ہیں رمضان کے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم مطالعہ کریں. اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اسلام ایک دین ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے. لہذا 3-4 منٹ میں صرف یہ بات تازہ کر لیجئے کہ نماز، روزہ، حج، زکات ہی اصل مطلوب نہیں ہے، دین ہونے کی حیثیت میں، مکمل نظام زندگی ہونے کی حیثیت میں یہ اس کا ایک پارٹ ہے، بہت اہم پارٹ ہے. ارکان اسلام بنیاد ہے، رکن جس طرح ہوتا ہے، لیکن اگر اسی کو اصل دین سمجھ لیا جائے تو یہ غلط فہمی ہے، کچ فہمی ہے. لہذا تازہ کیجئے. سب سے پہلے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گویا اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو کس کی پیروی کی جا رہی ہے؟ تو یہاں بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پورا کا پورا اسلام کیا ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں داخلہ مطلوب ہے. تو ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن. لہذا یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام، اسلام کے بنیادی معنی ہوتے ہیں اسلم یسلم اسلامن، کے معنی گردن جھکانا، فرما برداری اختیار کرنا. اصطلاحی معنوں میں اس کائنات کا رب، رب کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. اب یہاں تمام پر بڑا فوکس ہے، کیونکہ بعض احکامات مانے جائیں اور بعض نہ مانے جائیں، یہ روش بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا ریفرنس دیا گیا تھا جو یہود کا طرز عمل بیان کر رہی ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بعض باتیں اللہ کی مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو کیا بدلہ ہے، کیا جزا ہے اس شخص کی جو ایسا کرے، سوائے اس کے کہ دنیا میں رسوائی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو. وہ یہ میسج ہی ہے اس آیت کریمہ کا، ان آیات کا، کہ اسلام پورا کا پورا مطلوب ہے. اپنی مرضی سے چند باتیں مان لی جائیں، چند نہ مانی جائیں، یا ایک مہینے مان لی جائیں، باقی 11 مہینے نہ مانی جائیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں. اور برا نہیں منائی اکثر و بیشتر عوام الناس کا، ہماری میجورٹی کا حال یہی. ابھی انشاءاللہ رمضان آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے، جس کو اللہ تعالیٰ فضل کرے، مسجدیں بھر جائیں گی انشاءاللہ. افطار کا وقت بھی بڑا خوبصورت ہوگا، تراویح کا وقت بھی بڑا بہترین ہوگا. بیت اللہ اگر جائیں تو حج کا سماں نظر آئے گا، 25-25 لاکھ افراد ختم القرآن کی تقریب میں شرکت کر رہے ہوں گے، نظر آ سکتا ہے. لیکن سوال یہی ہے کہ کیا صرف رمضان، کیا محض رمضان میں یہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ سارے کام کرنے، بقیہ 11 مہینوں میں کیا دینی فرائض ادا نہیں کرنے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو محض نماز، روزے، حج، زکات تک محدود کر دیا. حج میں ایڈ کر لیجیے عمرے تک، اگر حج نہ کر پا رہے ہوں تو عمرے کرتے ہیں، ہر سال عمرہ ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ جہاں عقائد کی اہمیت ہے، توحید، رسالت، آخرت، عبادات کی اہمیت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، ایسے ہی رسومات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے. پھر خاندانی نظام، پورا نظام دیا اللہ پاک نے، فیملی سسٹم، شوہر کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، تجارت کے کیا اصول بیان کرتا ہے قرآن حکیم. برا نہیں منائی ہے. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ابھی جو پھل 100 روپے یا 200 روپے کے درمیان بک رہا ہے وہ ریٹ کس حد تک بڑھ جائے گا، ابھی آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. معاشرے کا ریفلیکشن عرض کر رہا ہوں. پچھلے سال اتفاق سے اپنے کانوں سے سنی تھی یہ بات کہ ابھی خربوزہ 100 روپے کا بک رہا ہے، جیسے ہی رمضان آئے گا 200 روپے کا بکے گا. خود کہہ رہے ہیں وہ، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے. تو یہ اخلاقی گراوٹ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ کرسچینٹی کا مطالعہ کریں، عیسائی پورے دنیا میں جہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، جب ان کا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے کرسچنز کا تو وہ 50% تک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، افسوس کی بات ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیلیبریٹ کریں عید کو، خوشی کو، غریب خاص طور پر. ہمارے ہاں اتنی مہنگائی پہلے ہی ہے اور رمضان میں اور زیادہ بڑھا دی جاتی ہے. تو بہرحال اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہی شخص جو ہزاروں فیصد پیسے بڑھا کر اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہوگا اگلی صف میں, تو نماز روزہ اپنی جگہ, تجارت اپنی جگہ, جھوٹ اپنی جگہ, کاروبار اپنی جگہ, یہ ہم نے حصے بکھرے کیے ہوئے ہیں, جس وجہ سے آج اکثر و بیشتر اللہ پاک ہم سے ناراض ہے. اب آئیے اس المیہ کے بعد رمضان المبارک کی بات کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا ہے انشاءاللہ. اگلے جمعے اللہ پاک نے توفیق دی تو آیت نمبر 185 کا مطالعہ کریں گے جو رمضان کے روزوں سے متعلق ہے. لیکن یہ 23واں رکوع سورۃ البقرہ کا انتہائی اہم ہے. میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے خاص طور پر کہ 6 آیات محض پورے قرآن حکیم میں روزے سے متعلق صرف ایک رکوع موجود ہے, 6 آیات 23واں رکوع. اگر ہم ان 10-15 دنوں میں پہلے سے اس کا مطالعہ کر لیں اچھی طرح, تھورلی اسٹڈی جس کو کہا جاتا ہے, ایک ایک آیت میں روزے کی کیا اہمیت ہے, فضیلت ہے, روزہ کیا, کس طرح روزہ رکھا جاتا ہے, کون سے روزے کے نقائص خراب چیزیں ہیں کہ جو روزہ توڑ دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور اس کے لیے سب سے بہترین تفسیر جو ابھی تک میرے مطالعے میں آئی وہ معرف القرآن ہے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ ان آیات کے حوالے سے احادیث اور فقہ کے بہت اہم اصول بیان کر دیے. تو 6 آیات کا مطالعہ کر لیجئے رمضان سے پہلے, ترجمہ بھی اس کی, تشریح بھی اس کی, تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تازہ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن روزہ شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ اچھی طرح تفاسیر کا مطالعہ کر لیا جائے. کوشش کی جائے گی کہ اس کا خلاصہ یہاں آدھے گھنٹے میں بیان کر دیا جائے, وہ ایک ریمائنڈر ہو جائے گا. اب آئیے روزے سے متعلق اہم بات سمجھتے ہیں. جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ ارکان اسلام میں نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے. نماز پورے سال 5 وقت کی اللہ پاک نے فرض کی, الحمدللہ وہ سب ہم جانتے ہیں. بہرحال روزہ مسلمانوں پر تدریجن فرض ہوا, جیسے نماز بھی تدریجن فرض ہوئی. پہلے تہجد کی نماز تھی, پھر 2 وقت کی نماز آئی, پھر 10 نبوی میں جا کر 5 وقت باجماعت نماز کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس کا باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آغاز مدینے میں جا کر ہوا. مسجد نبوی کا قیام ہوا, مسجد قبا کا قیام ہوا, مسجد جمعہ بنی. جب مسجدیں بن گئیں الحمدللہ تو وہاں 5 وقت باجماعت نماز اور جمعے کا اہتمام ہونا شروع ہو گیا. اسی طرح عبادات میں اللہ پاک نے رمضان میں جو روزے کی فرضیت کا معاملہ کیا اس میں بھی تدریج ہے. تدریج کی حکمت سمجھ لیجئے پھر انشاءاللہ یہ آیات اور زیادہ سمجھ میں آئیں گی. روزہ بہرحال ایک مشقت والی جسمانی عبادت ہے, اور جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں, عرب کی شدید گرمی, جو لوگ عرب میں رہے ہیں, سعودی عربیہ, مکہ مدینہ وغیرہ, وہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ وہاں 8 سے 10 مہینے شدید گرمی پڑتی ہے, جس میں پورے دن کا روزہ رکھنا, اور اس معاشرے میں خاص طور پر جہاں روزہ تھا ہی نہیں, ایک ساتھ اگر پورے مہینے کا روزہ فرض کر دیا جاتا تو یہ ایک بڑی مشقت والی عبادت ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اصول جو تدریج کا ہے یہاں پر بھی ملحوظ خاطر رکھا. یہ 2 آیات کریمہ, آیت نمبر 183 اور 184, ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی, روزہ فرض ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے, 13, 14 اور 15 تاریخ, جن کو ایام 20 کہتے ہیں, جب چاند پوری طرح نمایاں ہوتا ہے, یہ روزے رکھے گئے, اور تقریباً 1 سال تک مسلمانوں نے ہر مہینے کے 3 دن کے روزے ہی رکھے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے سے مسلمان اس عظیم عبادت سے آشنا ہو گئے, یوزڈ ٹو ہو گئے. اور پھر 2 ہجری میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی, جس میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے, جو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم پڑھیں گے. یہ ہے تدریج کی حکمت. اب آئیے روزے پر ذرا فوکس کیجئے. روزے کے لیے عربی زبان میں صوم یا سیام کا لفظ بولا جاتا. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ عربوں میں مستعمل تھا. عرب صوم یا سیام کا لفظ استعمال کرتے تھے, لیکن کس کے لیے؟ خود روزے نہیں رکھتے تھے, اپنے ان جانوروں کو, خاص طور پر گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے باقاعدہ. کون سے گھوڑے؟ وہ گھوڑے جو جنگی گھوڑے کہلاتے ہیں، جو جنگ و جدال قتل و غارت میں استعمال ہوتے تھے. اب عربوں میں کیونکہ عام طور پر اونٹ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، اونٹ کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، شارپ بھی زیادہ نہیں ہے، گھوڑا جو ہے وہ سپیڈی بہت تیز جانور ہے، فاسٹ ہے. لیکن گھوڑے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ نازک بھی ہے. اونٹ طاقتور جانور ہے، پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا تھا. لہذا عربوں میں یہ صوم اور صیام کا لفظ استعمال ہوتا تھا ان گھوڑوں کے لیے جن کو وہ ٹرین کیا کرتے تھے، گرمی کی شدت میں اپنے اوپر ڈانٹے وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے، اور اس گھوڑے کو جس کو وہ جنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے ایک پریکٹس کروائی جاتی تھی، تاکہ جنگ کے دوران بھوک اور پیاس کی وجہ سے اگر گھوڑا ہی بیٹھ گیا تو بہرحال سوار کی جان بھی جائے گی. تو یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے وہی لفظ استعمال کیا اور مقصد بھی وہی ہے. جیسے گھوڑے کو ٹرین کیا جاتا ہے بھوک پیاس برداشت کرے، ایسے ہی ہمارے نفس کے اندر، نفس کا یہ منہ زور گھوڑا، اس کو ٹرین کیا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کے اندر صبر پیدا ہو، اس کے اندر استحکام پیدا ہو، برائی سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ ہے پس منظر ان آیات کریمہ کا. آپ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، بمانے فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار رہو، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ روزے کا آبجیکٹو ہے، انشاءاللہ اسی پر بات ہوگی. سب سے پہلی بات، خطاب اہل ایمان سے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو، اس کو اپنا رب مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، اے وہ لوگوں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو. خطاب گولا امت مسلمہ سے ہے. فرض کر دیا گیا تم پر روزہ رکھنا، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اس میں ایک حوصلہ افزائی کا پہلو بھی ہے. تم سے پہلے لوگ کون گزرے؟ سوال کرنے پر پتہ چلا یہود و نصارہ پر بھی روزہ فرض تھا. البتہ یہودیوں کے روزے میں اور ہمارے روزے میں جو بنیادی فرق ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. لیکن حوصلہ افزائی کا پہلو یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں بھی روزہ فرض تھا. فرق یہ تھا کہ یہود کا روزہ رات کو شروع ہو جاتا تھا، رات کو کھانا پینا کھایا، سو گئے، روزہ شروع. اگر رات کو کوئی اٹھا ہے روزے کی راتوں میں، تو اب وہ نہ کچھ کھا پی سکتا ہے، ظاہر بات ہے روزے کی حالت ہے. لہذا فرق کیا گیا ہمارے روزوں میں اور یہود کے روزوں میں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ آسانی رکھی گئی. رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو شریعت ہمیں ملی، اس میں بہرحال رحمت کا پہلو بہت نمایاں. جیسے میں نے عرض کیا تھا، ان کے لیے پورا ایک دن ہفتے کا 24 گھنٹے عبادت کے لیے مخصوص تھا، ہمارے لیے جمعے کے دن، اور وہ بھی بہت محدود وقت کا وقت ہے، لازم کیا گیا کہ اس دوران عبادت کی جائے اور کوئی کام نہ کیا جائے. اسی طرح روزے کی راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سحری کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. تو ہمارے روزے میں اور یہود کے روزوں میں بنیادی فرق تو سحری کا ہو گیا. ہمارے یہاں سحری ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سحری ضرور کیا کرو. سحری میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے، سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ہمارے اور یہود کے روزوں میں بنیادی فرق سحری بھی ہے. تو بہرحال روزے کی راتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرق کر دیا یہود اور نصارہ اور مسلمانوں کے روزوں میں. روزے کا اصل مقصد کیا؟ دیکھیں، برا نہ منائیں، آہستہ آہستہ عبادات میں جو اصل روح ہے وہ باقی نہیں رہی. اقبال کے اشعار سنا دیتا ہوں، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں. مراد کیا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, عمرے بھی کر رہے ہیں, صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں, ہماری بڑی تعداد, لیکن وہ للہ فی اللہ جو ہونا چاہیے, جس کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, وہ اکثر و بیشتر نہیں رہا. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم تازہ کریں اس بات کو کہ روزے کا اصل مقصد کیا. لہذا آبجیکٹو اللہ پاک نے خود ہی بیان کیا, لعلکم تتقون, روزہ اس لیے ہے تاکہ تم بچ سکو, تقوی حاصل کرو. اب آئیے تقوی کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. تقوی ایک کیفیت کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے, ایک احساس کا نام ہے, ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, فیلنگ کا نام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے, رب کائنات اس وقت بھی دیکھ رہا, ہر وقت ہر آن دیکھتا, وہ تو الحی القیوم ہے نا, لیکن سب سے زیادہ محبت سے, رحمت سے کب دیکھتا ہے؟ جب اللہ کے بندے اور بندی اس کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. لہذا روزہ اس احساس کا نام ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں. اچھا, اللہ کا شکر ادا کیجیے اس بات پر کہ روزے کے دوران یہ احساس ہوتا ہے. مجھے یاد ہے والدہ محترمہ جب روزہ رکھوا رہی تھیں بالکل ابتدائی زمانے میں, تو امی جان نے ایک بات کہی تھی, وہ مجھے آج تک یاد ہے, وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اکثر و بیشتر مائیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھا رہی ہوتی. امی نے فرمایا, بیٹا روزہ تو رکھ رہے ہو, کچھ کھانا پینا نہیں, اور یہ یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا کیا مطلب؟ کبھی چھپ کر انسان کچھ کھا پی لیں, بچے عام طور پر ایسا کر سکتے ہیں, تو کسی اور سے نہیں ڈرنا, اللہ سے ڈرنا جو ہر وقت ہر آن تمہیں دیکھ رہا. اور یہ احساس باخدا آج تک موجود ہے کہ روزے کے دوران جیسے ہی روزہ شروع ہوتا ہے, افطار کرنے تک کیسے انسان کانشس رہتا ہے, احساس رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. تو اس احساس کو مستقل کرنے کا نام اس کا آبجیکٹو حاصل کرنا. تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہوگا کراچی میں, امید ہے کینیڈا امریکہ میں 20-20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر اور زیادہ یا اور کم ہوتا ہے, ویری کرتا ہے دن کے چھوٹے بڑے ہونے سے. لیکن اتنی طویل مشقت 15-16 گھنٹے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. تو اس کا حاصل کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو, خدا خوفی پیدا ہو, سیلف کنٹرول پیدا ہو, پیشنس پیدا ہو. اور اگر یہ پیدا نہیں ہو رہا تو یہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے. چیک کرنا چاہیں تو اصل سے مغرب اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. لگتا ایسا ہے کہ مغرب کی نماز لازمن بیگم نے کہا تھا گھر میں پڑھنا, ورنہ تو جیسے تیسے ادھر سے ادھر سے دوسروں کو دھکا دیتے ہوئے غلط مغرب کی نماز پڑھنی ہے. بھائی کس نے فرض کہا آپ کو کہ نماز گھر میں پڑھنی ہے یا روزہ افطار کرنا اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے؟ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو میرا یہ لطیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. با خدا بہت تکلیف ہوتی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے گھر پہنچنا, اور اکثر و بیشتر عصر سے مغرب کے درمیان دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگ روزے سے. بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی. تو لعلکم تتقون, آج کی گفتگو کا حاصل ہے کلام, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب آئیے ذرا تقوی پر فوکس کر لیتے ہیں. قرآن حکیم میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, وہاں جس جذبہ محرکہ کو سب سے زیادہ نمایاں کیا گیا وہ تقوی. ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کے عمل کے پیچھے 3 جذبہ محرکہ ہوتے ہیں, چاہے وہ دین کا عمل ہو, دنیاوی ہو, کاروبار ہو, شادی بھی ہو, دنیا بھر کے جتنے کام ہو. اس کو اینالائز کر لیجئے, ہمارے کسی بھی عمل کے پیچھے موٹیویشنل فورسز ہوتی ہیں, جذبہ محرکہ ہوتے ہیں, اور وہ 3 ہوتے ہیں. سب سے زیادہ طاقتور پاورفل جذبہ محرکہ خوف ہے، خوف، فیئر، تقویٰ. دنیا بھر کے لوگوں کو انالائز کر لیجئے، تجزیہ کر لیجئے، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی کام کرتے ہیں یا کسی کام سے رکتے ہیں، کس لیے؟ پکڑے جانے کا خوف، امپیچمنٹ، سینس آف اکاؤنٹبلٹی. دنیا بھر میں اگر لوگ صحیح جگہ گاڑی روک لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ باہر جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے یار یہاں بڑے ڈسپلن لوگ ہیں، یہاں تو کوئی پولیس والا بھی نہیں تب بھی ریڈ سگنل پر گاڑی روک کے کھڑا ہوا ہے، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیویلائز لوگ ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سگنل کے نیچے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. تو پولیس والے کا خوف نہیں ہے، وہ خوف اس بات کا ہے کہ اگر گرین سگنل کے علاوہ کراس کریں گے تو گھر پہنچنے سے پہلے ٹکٹ آ جائے گا، چارج لگ جائے گا، اس لیے کھڑے ہوئے ہیں صاحب. تو جذبہ مورے کا کیا ہے؟ خوف، پکڑے جانے کا خوف، بے عزتی کا خوف، پنشمنٹ کا خوف. اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ طاقتور ترین جذبہ ہے جو کسی کام کو کرواتا ہے یا کسی کام سے روکتا ہے. ہمارے لیے اس کی اصطلاح ہے تقویٰ، خوف، خشیت، خوف، یہ سب عربک ورڈ ہیں. تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس میں، لیکن آسان الفاظ میں انگلش میں کہا جائے فیئر، خوف. اس سے آگے بڑھ کر بھی ایک جذبہ ہے. اب میں نفسیات کی ٹرم استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ بدلہ ملے گا، ریوارڈ ملے گا، جنت کی پیاری پیاری نعمتیں ملیں گی. یہ ہے نا جذبہ. یہ دونوں پیرلل ہیں. تجزیہ کر لیجئے قرآن حکیم میں، جتنی آیات کریمہ جنت کے بیان پر ہیں اتنی ہی آیات کریمہ جہنم کے بیان پر ہیں، دونوں بالکل برابر پیرلل. اور اتفاق کر لیجئے اس بات سے کہ جتنی مرتبہ جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے پورے قرآن حکیم میں، بالکل اس کے ساتھ جہنم کا تذکرہ ملے گا. جہنم کا تذکرہ آئے گا تو جنت کا تذکرہ ملے گا، پیرلل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ دو جذبہ محرکہ ہوئے، خوف اور امید، ریوارڈ. اچھا کام کریں گے تو بدلہ ملے گا، یہ دونوں ضروری ہیں تربیت کے لیے. لیکن اعلیٰ ترین جذبہ مورے کا کیا؟ سوچئے، ان دو کے علاوہ بھی ہے، پہنچتے ہیں بہت کم ہیں لوگ وہاں تک، لیکن بہرحال وہ بھی ہے. وہ ہے محبت، عشق، پرستش. رب کی عبادت اس کے خوف سے بھی کرنی چاہیے، کرتے ہیں بہت سے لوگ. رب کی عبادت جنت کی نعمتوں کے حوالے سے امید رکھتے ہوئے بھی کرنی چاہیے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن رب کا کہنا ماننا ہے، رب کی اطاعت کرنی ہے، رب کی بندگی کرنی ہے، رب کا حکم ماننا ہے، صرف اس سے محبت کرتے ہوئے. اس درجے پر کتنے لوگ پہنچ پاتے ہیں؟ اعلیٰ ترین جذبہ مورے کا لو، محبت. ہمارے ہاں صوفی بزرگ اسی کو نمایاں کرتے ہیں. صوفیہ کرام کے اندر الحمدللہ جو بہت مثبت چیز پائی جاتی ہے وہ ہے محبت کے جذبے سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرو، وہ تمہارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، مالک ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو. اور انسان میں اگر شرم و حیا ہے واقعتاً، اگر ہے جو ایک پازیٹو جذبہ ہے، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو ناراض نہیں کر سکتا. ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ناراض نہیں کر سکتے. اساتذہ سے محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ تین جذبہ موری کا، خوف، امید اور محبت، یہاں قرآن حکیم جیسے میں نے عرض کیا جتنا زیادہ نمایاں کرتا خوف کو کرتا. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ہیو ریگارڈ آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی. اب آئیے ذرا، یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے تو کیا فائدہ ہوتا؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا خوفی پیدا ہو. چند آیات کریمہ بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے، اور روزہ رکھ کے جو تقویٰ حاصل ہوگا، اب اگر قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اور انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بہت تفصیل سے بات کریں گے. دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سوچیے ذرا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو کسی کو مل جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں رحمت بن جائیں، اور اگر وہ نعمت حاصل نہ ہو تو دنیا کی تمام نعمتیں زحمت بن جائیں گی. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت، جو کسی انسان کو مل جائے تو خوش نصیب ترین انسان. اور ہدایت کس کو ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن حکیم ہدایت ہے متقین کے لیے. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا، یہ جو 5-7 منٹ آخری کے ہوتے ہیں نا، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان کا نہیں، پوری دنیا کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تجزیہ کرنے والے بتاتے ہیں، مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، ڈالر کی فلکچویشن سے پاکستان کو متاثر نہیں کر رہا، پوری دنیا کی اکانومی اس وقت ڈسٹرب ہو رہی ہے، پوری دنیا. کیا امریکہ، کیا سعودی عربیہ، ہر جگہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب سوال یہ، مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ کی نافرمانی. اور بہت بڑا جرم جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کیا ہے انسانیت کا؟ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو شکنجے میں آ چکا، انسانیت اس وقت یہودیوں کے شکنجے میں ہے. فرنگ کی رگیں جا پنجائی یہود میں، اور یہودی پوری دنیا کی اکانومی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ چند کروڑ ان کی تعداد ہے، اربوں کی تعداد، پوری دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنے والے جیوز. ہاؤ، کیسے؟ یہ بینکنگ سسٹم، سود، انٹرسٹ بیس اکانومی کی بنیاد پر پوری دنیا کی اکانومی پر اس وقت قبضہ یہودیوں کا. اور قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے، خود بھی پڑھ لیجئے سورہ بقرہ، وہ گناہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، جن پر قوموں کو تباہ کر دیا گیا، وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا بخش دے گا. اور شرک کے بعد معاملات میں سب سے بڑا گناہ. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو کچھ بھی باقی بچائے سود میں سے، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو. وان لم تفعلن، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. باخدا یہ آیات پڑھ کے نا انسان لرز جائے، اگر ایمان والا ہو، یقین والا ایمان ہو کہ رب کائنات کیا فرما رہا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، تو کان کھول کر سنو، اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ. افسوس کی بات یہ ہے کہ تراوی میں یہ آیات پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اکثر و بیشتر اثر تک نہیں ہوتا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ. اب آئیے جواب سنیے قرآن حکیم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا رستہ بناتا. یَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. تو مسئلہ بھی میں نے بتا دیا، قرآن حکیم اس کا علاج بھی بتا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب حکیم صاحب کے پاس جائیں، حکیم صاحب کچھ باتیں روکتے ہیں، بھئی حکیم کے پاس جائیں تو سب سے پہلے تو پریکاشنز بتاتے ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، پھر کہتے ہیں یہ دوا کھاؤ. حکیم کی دوا اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک پرہیز نہ کیا جائے، ایسا ہی ہے نا، پرہیز چل نہیں رہا، شوگر کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں اور شوگر کی دوا بھی لے رہے ہیں تو شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تقویٰ اصل میں پرہیزگاری کا نام ہے، پہلے نافرمانی سے بچو، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے پرہیزگاری اختیار کی جائے، پہلے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے روکو، پھر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھو تو تقویٰ حاصل ہوگا، اور اگر تقویٰ حاصل ہو جائے تو اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار، بندوں کے نزدیک عزت کے معیارات الگ ہیں، کوئی عہدہ کوئی شہرت مل جائے، یونیورسٹی میں اگر وہ صاحب آ جائیں کہ جن پر سوشل میڈیا میں بہت ہزاروں لائک ہیں تو بچوں بچیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تشریف لائیں خود ہی رہو، بعض ایسے سوشل میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ تشریف لے آئے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، شہرت عہدہ پیسہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بندوں کے نزدیک تو عزت کا معیار ہو سکتے ہیں، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 13 اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہیں ذاتوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، بلال حبشی عزت والے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کیونکہ متقی پرہیزگار ہیں، اور ابو لہب بدترین انسان ہے کیونکہ عزت والا نہیں ہے تقویٰ نہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک رمضان کی تیاری کرتے ہوئے ہمیں تقویٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار رہو تقویٰ حاصل کرو۔ ایام معدودات، گنتی کی چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں میں بھی اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اسے چاہیے روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، ابتدائی زمانے میں تیسرا ایکسیپشن بھی تھا، طاقتور ہیں صحت مند ہیں مقیم ہیں روزہ نہ رکھنا چاہیں، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دیں مسکین کو کھانا کھلائیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تمہارے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، لیکن روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، لعلکم، تاکہ تم جان سکو تاکہ تم پرہیزگار رہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں روزے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیاری فزیکل بھی ہے سائیکولوجیکل بھی ہے فکری اعتبار سے بھی ہے نظری اعتبار سے بھی ہے، تو ہر طرح کی تیاری، بڑا ویلکم وارم ویلکم کریں ہم رمضان المبارک کو، عبادات کے حوالے سے دن میں روزہ رکھیں، رات کا قیام کریں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں، ہدایت کی نعمت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔